الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید راہ ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اس میں اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت طلب کرتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. بہت سے لوگ اسی قرآن مجید کو پڑھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر، اس کے مفہوم کو غلط طریقے پہ سمجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسے پڑھ کر سمجھ کر ہدایت کا راستہ پاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، دنیا کی زندگی کو کھیل اور کود اور تماشا قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، خوب اچھی طرح سمجھ لو اور جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. انما الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی لعب ولہو. آگے فرمایا وتفاخر بینکم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. زینت کی چیز ہے، دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہے. بعض اوقات انسان دنیا پر ایسا فریفتہ ہو جاتا ہے کہ آخرت کی طرف اس کا گمان اور خیال بھی نہیں جاتا. وتکاثر فی الاموال والاولاد، آپس میں مال دولت پر فخر کرنا کہ میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنا. دنیا میں آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار آدمی کون ہے، نمبر دو کون ہے، نمبر تین کون ہے. تو ٹاپ ٹین جو آتے ہیں، یہ دس نمبر کے کون لوگ ہیں، باقاعدہ اخبارات میں اور دوسرے ذرائع سے لوگوں تک خبر پہنچتی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صرف اندازہ ہی ہوتا ہے، حقیقت وہی جانتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے کہ اس کے پاس کتنا ہے. ہو سکتا ہے جس کو ہم دسویں نمبر پر سمجھتے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہو. لیکن بہرحال یہ ایک فخر کی چیز ہے آج بھی. وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، ایسے ہی اولاد، اولاد کے بارے میں بھی فخر ہوتا ہے. اب آج کل مال کے بارے میں تو اپنی جگہ پر چیز ہے کہ تکاثر جو ہے یہ فخر کا سبب ہے، لیکن اولاد کا زیادہ ہونا اب عام طور پر فخر کا سبب نہیں سمجھا جاتا. اب تو کم بچے خوشحال گھرانہ کا نعرہ لگاتے ہیں لوگ، اور جس کے دو بچے چار بچے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال. البتہ یہ ان کے لیے باعث فخر بات ہوتی ہے کہ میرا بچہ امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور انگلینڈ کے فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے، اور فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، اور یہاں انگلش میڈیم میں فلاں جگہ پڑھتا ہے. ان کے لیے یہ بھی فخر کی بات ہوتی ہے کہ صاحب ماہانہ جو فیس ہے وہ 50,000 روپے کی ہم دیتے ہیں، ڈونیشن فیس میں ہم 1,00,000 روپے دے رہے ہیں اور 2,00,000 روپے دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آج بھی باعث فخر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو بہرحال وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، اولاد کے درمیان اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، جیب و زینت، یہ ساری چیزیں انسان کی نظر میں قابل فخر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کمسل غیسن اعجب الکفار نباتہ، مثال اس کی دی ہے کہ جیسے کہ بارش ہوئی کہیں، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کاشتکار ہیں انہیں اپنی فصل بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ لہلا آ رہی، پانی بارش کا کھیت کا یہ کام کرتا ہے، کھاد کا کام، بلکہ کھاد سے بھی زیادہ اس کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض زمینیں ہمیں بالکل چٹیل نظر آتی ہیں، وہاں پر نام کو بھی جو ہے وہ ہریالی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو چھوڑیے پہاڑوں پر آپ نے دیکھا ہوگا گنجے پہاڑ ہوتے ہیں بالکل. بعض اوقات سعودی عرب کے پہاڑوں کو آدمی دیکھتا ہے تو وہ بالکل سیاہ رنگ کے اور کالے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن جب بارش کثرت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو انہی پہاڑوں پر سبزہ اگاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بظاہر ہمیں بے آباد نظر آتے ہیں، لیکن بارش کے پانی میں اس قدر طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ پہاڑوں پر بھی سبزہ اگاتا ہے. تو کم اصل غیسن اعجب الکفار. ابھی اتفاق سے تھرپارکر جانا ہوا میرا بھی، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ زمین اس وقت بالکل سرسبز و شاداب، یعنی دور سے اگر کوئی دیکھے اوپر سے فضائی منظر تو تھرپارکر اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سوئٹزرلینڈ، یعنی بغیر کسی اس کے مبالغے کے میں کہہ رہا ہوں، سرسبز و شاداب. بارشیں اتنی ہوئی کہ وہ سارا کا سارا صحرا جو ہے وہ سرسبز ہو گیا. یعنی ابھی دو ہفتے پہلے جانا ہوا تو ایسا ہی تھا، اور یقیناً یعنی وہ منظر اب تک ذہن سے نکلتا نہیں. مناظر تو بہت دیکھے، لیکن آپ ایسی جگہ پر جس کو آپ سمجھتے ہو کہ بے آباد جگہ ہے، وہاں پر ریت اڑ رہی ہے، وہاں پر بھوک پیاس سے مرتے ہوئے بچے ہیں، فاقہ ہے، قحط سالی ہے، لیکن آپ جب جائیں تو یہ سب چیزیں وہاں ان کا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور جناب جانور چر رہے ہیں، ان کے پیٹ جو ہیں وہ کھانے پینے کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی کوکیں بھری ہوئی ہیں، تو یقیناً خوشگوار حیرت ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجھے کینیڈا جا کر اس سفر کا واقعہ لکھا کہ کس طریقے سے ہم نے سفر کیا اور وہ کس قدر شاداب اور سرسبز علاقہ تھا. حالانکہ دو تین دن رہے، لیکن دو تین دن میں واقعتاً جہاں بھی گئے سبزہ نظر آیا. تو یہ بات میں نے اس سے عرض کی کہ جو بارش کا پانی ہے یہ جو ہے وہ سیراب کرتا ہے زمین کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اور مردہ زمین کا مطلب یہ ہے کہ بے آباد زمین ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، لیکن جہاں بارش برس گئی، برس گیا، بارش کا پانی آ گیا، تو بس وہ سرسبز و شاداب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو مثال کے طور پر فرما رہے ہیں کمسل غیسن اعجب الکفار نباتہ. کافر کاشتکار کو کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. کافر اصل میں ایمان چھپاتا ہے، اور کاشتکار بیج چھپاتا ہے زمین میں، تو بیج چھپانے کی وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں بیج چھپا دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اگ جاتا ہے بعد میں کچھ دن کے بعد. وہ تو یہاں پر فرمایا کم اصلی غیث، جیسا کہ بارش جب وہ برستی ہے کسی زمین پر، اعجب الکفار نباتہ، تو کاشتکار کو اس کی جو نبات ہے، سر سبزی ہے، اگنا ہے زمین سے، اعجب بہت اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے. لیکن یہ سر سبزہ کچھ دن کے لیے ہوتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرہ، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، وہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو وہ پہلے سبز ہوتی ہے، پھر پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرہ، تم اس کو دیکھو گے سفراوی، مصفرہ زرد رنگ، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ثم یکون حطامہ، پھر بھوسا بن جاتی، ختم. تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، شروع میں ہر چیز بارونق نظر آتی ہے، لہلہاتی بھی نظر آتی ہے. اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس یہاں سے تو جائیں نا. دنیا کے اندر ہم جو مناظر دیکھتے، تو دنیا ہمیں بڑی لشپش نظر آتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ یار ہمارے گھر بھی ایسا ہو، ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، ہمارا محل بھی ایسا ہو، یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. لیکن ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں، پیچھے کی طرف دیکھیں کہ جن کے وہ محلات تھے وہ باقی بھی ہیں کہ نہیں. اب نہ محل باقی ہیں، نہ محل والے باقی، سب ختم ہو جاتا ہے. چار دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کے طور پر فرمایا کہ جس طریقے سے زمین پر بارش برستی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے وہ زمین، کچھ عرصے کے بعد زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے بھوسا کٹا ہوا بھوسا ہو جاتی ہے. فتراہ مسفرن ثم یکون حطاما، فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر یہاں کی سرسبزی ہے تو چند دن کے لیے ہے، یہاں کی رونقیں ہیں تو چند دن کے لیے ہیں، اور کچھ دن کے بعد پھر یہ سرسبزیاں ختم ہو جانے والی ہیں. وفی الآخرت عذاب شدید، آخرت کے اندر عذاب شدید ہوگا جو دنیا سے سبق حاصل نہیں کرتے اور اس دنیا ہی میں ان کا دل جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اس دنیا سے نکل نہیں پاتے، نتیجتاً اسی دنیا کی رونقوں میں گم رہتے ہوئے اس دنیا میں اسے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید، اور جو لوگ اس سے نکل جاتے ہیں وہ مغفرت من اللہ و رضوان، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اللہ کی رضا مندی بھی ہے. اور آگے فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، صرف دھوکا. اس کو ہمارے بزرگوں نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ دیکھو زندگی کے مراحل مختلف ہیں، انسان مختلف زمانوں سے گزرتا ہے، اور ہر زمانہ اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بس یہی سب کچھ ہے، لیکن جب اس مرحلے سے گزر جاتا ہے اگلا مرحلہ اس کو لاحق ہوتا ہے تو پھر پچھلا مرحلہ اس کو خواب لگتا ہے، جب اس سے اگلے مرحلے لگتا ہے تو یہ دونوں مرحلے بیکار لگتے ہیں، جب چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو تینوں مرحلے بیکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چوتھا پانچواں اور پھر چھٹا مرحلہ بھی انسان طے کر لیتا ہے، اور یہاں تک کہ آنکھ بند ہو جاتی ہے اور قبر میں جا سوتا ہے، اور جب قبر میں سو جاتا ہے تو سارے مرحلے بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو کچھ کے گزار کے آیا وہ سارے مرحلے بیکار ہو جاتے ہیں. اب اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا آتا ہے کہ انسان چھوٹا سا بچہ ہو، بچے کی صورت میں ہوتا ہے، بچے کا کام کیا ہے؟ کھیل کود. اب کھیل کود بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، با مقصد اور بے مقصد. بے مقصد کھیل کیا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز پکڑا دیں آپ، وہ خوش ہوگا، کھیلتا رہے گا، اس آپ نے جھنجھنا لا کے دے دیا اس سے کھیل رہا ہے، خوش ہو رہا ہے آواز سے، گھنٹی لا کے دے دی گھنٹی بجا رہا ہے، کام کچھ بھی نہیں. اور کچھ ایسی چیز جو رنگین ہو یا چمکیلی چیز ہو بس وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اس کو. اگر آپ نے اس سے جھنجھنا چھین لیا تو دیکھو کیسا فساد مچاتا ہے وہ، رو رو کے جو ہے وہ سر آسمان پہ اٹھا لے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا چھن گئی. لیکن جب کچھ عمر آگے بڑھتی ہے، چار پانچ چھ سال کا بچہ ہو گیا، اب اس کو لا کے جھنجھنا ذرا آپ دیں، آپ سے کہے گا آپ مجھے بچہ سمجھتے ہو، پاگل ہوں میں کہ جھنجھنے سے کھیلوں؟ حالانکہ یہی جھنجھنا اس کی دنیا تھی پہلے، وہ چھین لیتا تھا تو روتا تھا، لیکن آج اگر آپ اس کو لا کر دیں گے تو بولیں گے تم بے وقوف آدمی ہو، میں کوئی جھنجھنے کے قابل ہوں کہ میں جھنجھنے سے کھیلوں؟ یہ تو چھوٹے بچے کھیلتے ہیں اس سے، تو میں تو بڑا ہو گیا. اب تو وہ جھنجھنا اس کو بیکار معلوم ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے، یعنی وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ با مقصد کھیل کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے، اور پٹھو گرم کھیل رہا ہے، یہ ساری چیزیں بچے کھیلتے ہیں. پھر کچھ مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، اب اس کے پاس جوانی آ گئی، اب تھوڑے سے بناؤ سنگھار کے اندر آ گیا، اب ہر وقت یہ فکر ہے کہ بھائی جو ہے وہ پہنیے. پہلے تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ ٹوپی ٹیڑھی اوڑھی ہے یا کپڑے صحیح پہن لیے، ٹوپی میلی اوڑھ کے چلا آیا، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی کہے بھی تو اسے فکر نہیں ہوتی تھی، احساس ہی نہیں ہوتا تھا اس بات. لیکن اب جب تھوڑا سا ایسا مرحلہ آ گیا، 15 سال کی عمر آ گئی، اب جناب وہ اپنے بال سنوار رہا ہے، کہیں شیشے کے آگے کھڑا ہوا ہے، بار بار کبھی اس لٹ کو جھٹکے دیتا ہے کبھی اس لٹ کو کہ کہیں بال جو ہے خراب نہ ہو جائیں، اور کریز جو ہے وہ کپڑوں کی خراب نہ ہو جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے بھی شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، بار بار آپ دیکھیں گے کنگے ہاتھ میں لے کے بال بنا رہے ہیں، اسٹائل مختلف. تو یہ ایک مرحلہ آتا ہے. اب اگر اس کو کہے کہ آیا پتنگ اڑا، تو کہتا ہے بھائی میں یہ کھیل نہیں کھیلتا، میں ایک زمانے میں منع کرو وہ مانتا نہیں تھا، لیکن آپ اس کو کہیں تو وہ تیار نہیں ہوگا. تو پہلا مرحلہ وہ گزر گیا، بیکار ہو گیا. جب دوسرے مرحلے میں آیا تو پہلا مرحلہ بیکار، جب تیسرے میں آیا تو دوسرا بیکار ہو گیا. اب اس کے بعد جو زندگی آئی، اب کہتا ہے بھائی کیریئر بنانے کی فکر، اب ڈگریوں کے حصول، اب جناب ماسٹر کی ڈگری بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں، اس لیے کہ اب جو ہے وہ کیریئر بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے، اس کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول اب اس میں لگا ہوا ہے. اور پھر جب وہ بڑھ لیا تو اب اس کے بعد مال کمانے کی فکر آ جاتی انسان کو کہ بھئی اب زیادہ سے زیادہ تنخواہ پر میں ملازم ہو جاؤں کہیں. تو ایک یہ مرحلہ آتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے انسان مال جمع کرنا شروع کرتا ہے. 40-45-50 سال کی جب عمر ہوتی ہے اب اس کے لیے سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مال جمع کرو. جو بالکل جوانی کا زمانہ ہوتا ہے تو مال لٹاتا ہے, دوست یار آ گئے آؤ بھائی آؤ کھاؤ پیو, ہوٹل چلے گئے, روزانہ ہوٹلنگ ہو رہی, ایک مارسے تک ہوٹلنگ کرتا ہے. لیکن جب وہ ہوٹل کا مرحلہ گزر جاتا ہے اب وہ جناب دانتوں سے پکڑ کے رکھتا ہے پیسے کو, یار ہوٹل جائیں گے کم سے کم 2,000-5,000 تو خرچ ہو جائیں گے, لہذا ہوٹل نہیں جائے گا, اب جمع کرنا ہے کچھ بنانا ہے. یہ مرحلے گزرتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا ہی کے اندر آپ پچھلے مرحلے سے جو گزرتے ہیں تو وہ مرحلہ آپ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی توجہ دلائے تو آپ کہتے ہیں میں تو بے وقوف تھا اس وقت جب میں یہ سب کچھ کر رہا تھا, اور اب میں تو اس مرحلے سے گزر گیا ہوں لہذا مجھے عقل آ گئی ہے کہ سب بیکار چیزیں جو ہم کر کے آئے. اب کام تو اب کرنا ہے, ہم نے شادی بیاہ کر لیتا ہے, بچے ہو جاتے ہیں, پھر اب بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرانا ہے, پھر وہ نیا کام شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں یہ چھٹا مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, قبر میں چلا جاتا ہے. اب بتائیے جتنے مراحل گزار کے آیا ہے وہ اس کے لیے خواب و خیال ہو گئے کہ نہیں؟ اب کسی مرحلے سے دل نہیں لگائے گا. بچپن بھی گزر گیا, لڑکپن بھی گزر گیا, جوانی بھی چلی گئی, اور کہولت کا زمانہ بھی چلا گیا, بڑھاپا بھی گزر گیا, سارے زمانے گزارنے کے بعد آنکھیں بند ہو گئیں, قبر میں چلا گیا. اب جو ہے اس کو اب وہ پچھتائے گا کہ یار دنیا میں کاش میں کسی کی سن لیتا, مان لیتا تو مجھے آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتا. اگر تو وہ مان کے چلا ہے تو یقیناً اس کے لیے قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں انہی میں شامل فرمائے. اور خدا نہ کرے اگر مان کے نہیں چلا ہے, غفلت کی زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے اصل میں, کم اصلی غیسن آجب الکفار نباتہ, یعنی شروع میں لہلہاتی زندگی سرسبز و شاداب بہت اچھی لگتی ہے, لیکن پھر اس کے بعد جب وہ زرد ہو جاتی ہے تو اس کی جو تر و تازگی ہے, سر سبزی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بالکل بھوسا بن جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے معاملے کو بھی اللہ نے بیان کیا. وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان, دو ہی صورتیں ہیں, یا عذاب شدید میں مبتلا ہوگا یا اللہ کی مغفرت اور رضوان کا حامل ہو جائے گا. اور ساتھ میں عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دیکھو دنیا دھوکے کا سامان. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک دوسری مثال سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ بزرگان دین پر ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائیے تاکہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے باز آ جائیں اور اس دنیا کے کھیل تماشے کو خوب جام لیں اچھی طریقے سے, کیونکہ ہم نے اپنا دل یہاں لگایا ہوا ہے. دیکھیے ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں پنپتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا پینا سب ماں کے پیٹ میں ہی اس کو غذا دی جا رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نال جو جوڑی ہوئی ہوتی ہے تو اسی سے اس کو غذائیں پہنچ رہی ہوتی ہیں, اور غذا کیا ہوتی ہے؟ خون. خون ہی غذا ہوتی ہے, بظاہر وہ ناپاک خون ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس بچے کو کہے کہ بھئی یہ جو تو یہاں پر ایک فٹ جگہ ہے, دو فٹ جگہ ہے, تین فٹ جگہ ہے, یہی جگہ ہے مختصر سی, تو یہ تو بہت بیکار جگہ ہے, کہاں تو رہتا ہے, اور تیرے جو غذا ہے وہ انتہائی ناپاک ہے, گندی ہے, غلیظ ہے, تو وہ اس پر ماننے کو تیار نہیں ہوگا اور کہے گا نہیں نہیں تم بیکار بات کر رہے ہیں. یعنی اس کے تصور میں یہ بات نہیں آئے گی کہ جتنی بڑی جگہ میں رہ رہا ہوں اس سے بڑی جگہ بھی کوئی ہو سکتی ہے. لیکن یہی بچہ جب وقت مقررہ پر دنیا میں آتا ہے اور روتا ہوا آتا ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے روتے ہوئے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس دنیا سے دل لگایا ہوا ہوتا ہے, 9 مہینے اس دنیا میں رہ کر جب وہ آتے ہیں اس دنیا میں تو اس دنیا کی جدائی میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ اوہو میرا مسکن چھوٹ رہا ہے, میرا گھر لٹ رہا ہے, میں جہاں رہتا تھا وہ زمین مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہے. تو وہ آتا ہے روتا ہوا آتا ہے, لیکن جب یہاں آتا ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں اس کی تو حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو وہاں رو اس کو رو رہا تھا, یہ تو اس سے ہی بڑی جگہ ہے. اب آپ سوچئے کہ جس کمرے میں وہ آیا اس کمرے کو ہی وہ کائنات سمجھ رہا ہے. اب یقیناً وہ ماں کی کائنات سے کئی گنا, کیا سینکڑوں گنا بڑی جگہ ہے وہ. وہ تو چند فٹ تھی اور یہاں پر گزوں کے حساب سے جگہ ہے. اور پھر اگر کوئی اس بچے کو کہے کہ میاں تو اس پر حیرت کر رہا ہے, ابھی تو اس کمرے کے باہر 10-15 کمرے اور ہیں اس گھر میں, اور اس گھر سے باہر نکلو گے تو اتنے بڑے بڑے گھر اور بھی ہیں, اور پھر اس سے بھی بڑے بڑے گھر ہیں, پھر اس کے پیچھے ایک پورا شہر ہے, شہر کے پیچھے بہت سارے شہر ہیں, پھر اس کے بعد پورا ملک ہے, پھر بہت ساری دنیا ہے. اسے یقین نہیں آئے, اس لیے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے. تو بچے کی عقل جتنا کام کرتی ہے اتنا ہی تو سوچے گا وہ, اس کی عقل اس وقت اتنا ہی کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو عقل دی ہے, ہماری عدد محدود ہے, لامحدود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آخرت کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آخرت میں جنت اتنی بڑی ہے, وہ جنت ان ارضوہ السماوات والارض, جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے چوڑائی, تو لمبائی کتنی ہوگی, تصور میں نہیں آ سکتی ہمارے. آج سائنسدان نئے نئے ستارے تلاش کر رہے ہیں جناب, فلاں جو سیارہ جو ہے وہ تلاش کر لیا فلاں, اور ایک ایک سیارہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ کروڑوں سیارے اس میں آ جائیں, اور کہتے ہیں کہ صاحب ابھی بھی اس کے علاوہ دنیا میں اربوں خربوں جو ہیں وہ سیارے موجود ہیں, جو ہماری دنیا سے نہ جانے کتنے گنا بڑے ہیں, اس کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے کہ ہم ایسی جنت تمہیں عطا فرمائیں گے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے, ارضوہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کا لفظ استعمال فرمایا. اب جب چوڑائی اتنی ہے, لیکن ہمارے تصور میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم اگر یہاں رہ رہے ہیں تو ہماری نظر میں بس یہی دنیا ہے. اگر کسی شخص نے گلشن اقبال سے باہر کوئی گیا ہی نہیں, علاقہ ہی نہیں دیکھا, تو وہ سمجھے گا بس دنیا یہی ہے گلشن اقبال. لیکن جب وہ لانڈی کورنگی جائے گا تو وہ لگے بہت بڑی کراچی ہے, پھر اس کو کہا ذرا اورنگی ٹاؤن بھی گھوم کے آ جا, پہاڑیوں تک دیکھ کے آئے گا, اور اس کے بعد پھر حکیم شہید یونیورسٹی تک پہنچے گا ہب روڈ پہ, اور اچھا بھائی اتنی بڑی کراچی اتنا بڑا ہے. اور پھر اگر اس طرح اس کو کہو نارتھ کراچی کی طرف چلا جائے تو سرجانی ٹاؤن اور اس کے بعد آگے تک, تو اس کو تو دنیا عجیب لگے گی کہ یہاں تو کبھی میں آیا ہی نہیں. ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پورا کراچی دیکھ لیا, دعویٰ نہیں کر سکتا. بہت سی جگہ مقامات ایسے ہوں گے جو میں نے آپ نے نہیں دیکھا. پوری دنیا کا دعویٰ تو بہت بڑی بات ہے, اور پھر دنیا کے کسی ملک میں اگر چلے گئے تو وہاں چند محلے علاقے دیکھتے ہیں, اس کا چپا چپا ہم نہیں دیکھ پاتے. تو اس لیے دعویٰ نہیں کر سکتا انسان کہ میں نے پوری دنیا اس طرح سے دیکھی ہے کہ میں ساری ہر علاقے سے ہر محلے سے میں واقف ہوں. تو دنیا اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مرعالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. فرمایا کہ میں ہندوستان گیا, ایک گاؤں جانا ہوا, وہاں پر بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے, کسی بڑی بوڑھی کو بھی پتا چل گیا ابھی کراچی سے کوئی آیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی بھی آ گئی تو مجھ سے کہنے لگی کیا کراچی سے آیا ہے تو؟ میں نے کہا کراچی سے آیا ہوں. کہا میرا بیٹا حسن بھی کراچی میں رہتا ہے, اسے جانتا ہے تو؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا, کراچی میں رہتا اسے نہیں جانتا. یہ حضرت نے اس وقت بات لکھی جب یہاں کی آبادی 30-35 لاکھ تھی, اب بعض لوگوں نے 2 کروڑ, بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے 3.5-4 کروڑ آبادی, واللہ عالم بالصواب. لیکن اس وقت کی بات ہے یہ, جب 30-35 لاکھ کی آبادی تھی تو بڑی بی کو یقین نہیں آ رہا تھا, تعجب ہو رہا تھا اس کو کہ کراچی میں رہتا ہے, میرا بیٹا بھی کراچی میں رہتا ہے اور حسن کا نہیں پتا. تو میں نے سوچا کہ اس بیچاری بوڑھی کا کیا قصور, یہ اپنے گاؤں پر قیاس کر رہی ہے کراچی کو, کہ جس طرح گاؤں کے اندر ایک ایک آدمی سے ہر آدمی واقف ہوتا ہے کہ بھائی نتھو بھی یہیں رہتا ہے, فتو بھی یہیں رہتا ہے, سارے یہاں رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں, تو وہ اسی پر قیاس کر رہی کہ کراچی بھی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ میرا بیٹا رہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ضرور. اس لیے اپنے عقل کے مشاہدے کے مطابق انسان بات کرتا ہے, اس لیے وہاں اس کی عقل کی رسائی نہیں تھی. اسی طریقے سے انسان کی عقل کی بھی رسائی نہیں. تو میرے عزیز ہو, انسان جب دنیا میں آتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے, پھر اس کے بعد اور مرحلہ اس کے بعد کے مراحل ہیں. تو بہرحال یہ اس لیے بیان کیا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس طریقے سے انسان پر دنیا کھلتی چلی جاتی ہے اور مشاہدے اس کے آگے ہوتے چلے جاتے ہیں, اسی طریقے سے ایک دن انسان دنیا سے چلا جائے گا اور اس کو یقین نہیں آتا. لیکن دنیا میں جب ہم رہ کر آخرت کی بات کرتے ہیں تو آخرت چونکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے, اس کو مشاہدہ نہیں کیا, اس لیے ہماری عقل میں وہ چیز آتی نہیں. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے, یہاں رہ کر اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. حضرت مولانا حضرت مفتی شمشاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اپنے بارے میں غالباً لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ہندوستان میں رہتے تھے, ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی, تو ہم لوگ کھیل کھیلا کرتے تھے, اور کھیل یہ ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے وہ سرکنڈے جس سے جھونپڑیاں بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے, تو وہ 6-6 inch کے ہوتے تھے, اس کو اوپر سے نیچے لڑکاتے تھے, جس کا سرکنڈا آگے نکل گیا وہ جیت گیا, اور دوسرے سے وہ سرکنڈا جو جیت گیا وہ لے لیتے تھے. تو بعض اوقات فرماتے ہیں کہ ہم بھائیوں میں مقابلہ ہوتا تھا, تو بھائی کا سرکنڈا آگے نکل جاتا تھا, میرا پیچھے رہ جاتا تھا, تو مجھے اتنا صدمہ ہوتا تھا کہ بھائی ساری دنیا لٹ گئی. فرمایا کہ آج جب اس کا خیال آتا ہے تو اپنی بیوقوفی پر ہنسی آتی ہے. تو میرے عزیزو, یہی مثال دنیا کو سمجھنے کے لیے ہے کہ آج دنیا ہماری لٹ جاتی ہے ذرا سی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا خراب ہو گئی, کیونکہ ہمیں دنیا میں دل لگا ہوا ہے اور اس دنیا سے ہمیں جانے کو دل نہیں چاہتا. ایک بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر آدمی دنیا سے جاتے ہوئے روتا ہے, دنیا سے جانا پسند نہیں کرتا, کیا وجہ اس کی؟ فرمایا بات یہ ہے, چونکہ ہم نے اپنی اس دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو برباد کر رکھا ہے, تو آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے. یہی وہ خوف ہے جو ہمیں لاحق ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی اس دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور یہاں ایسا دل لگا لیا ہے کہ اب دوسری دنیا میں جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہ ہماری برباد ہے, اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. لیکن جن لوگوں نے تیاری کی ہوتی ہے, جیسے بہت سے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ 30 سال سے اس انتظار میں ہوں کہ موت کا فرشتہ آئے اور مجھے اس دنیا سے جب چاہے لے جائے, یعنی اس تیاری 30 سال سے کر رہا ہوں. ایک بزرگ کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا تیاری کریں گے, کہا کہ الحمدللہ جو میں روز کرتا ہوں میں وہی کروں گا, میرے پاس نیا کرنے کے لیے کچھ نہیں, اس لیے کہ میں نے ہر دن دنیا میں ایسے گزارا ہے کہ آخری دن سمجھ کے گزارا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنی نماز جب پڑھو تو آخری نماز سمجھ کے پڑھو, سجدہ کرو تو آخری سجدہ سمجھو کہ شاید اس کے بعد پھر مجھے وقت ملے نہ ملے. ہمارے مسجد کے دیکھیے, ہم حافظ رہا کرتے تھے غفار خان, عبدالغفار خان, اس کا انتقال اس طرح سے ہوا ماشاءاللہ کہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اس کے بعد سو گئے, لیکن سوئے کے سوئے رہ گئے, پھر اٹھے نہیں. لیکن بہرحال نیک آدمی تھی, جمعے کے دن انتقال ہوا, جمعے کے بعد نماز جنازہ ہوئی. تو بہرحال یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی تیاری کرے, کم از کم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرے. تو میرے عزیزو, ہم میں سے ہر ایک شخص کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے, اور جتنے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں, سمجھ لیجئے کہ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں ابھی یہ مرحلہ کچھ سال چلے گا, جب یہ گزر جائے گا اگلا مرحلہ آئے گا تو یہ مرحلہ بیکار معلوم ہوگا. اب اگر ہم بچپن کی زندگی میں غور کریں تو آج ہمیں وہ باتیں جو ہم بچپن میں کیا کرتے تھے وہ اس پر ہنسی آتی ہے کہ ہم یہ بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے تھے. بعض اوقات انسان اکیلے میں بیٹھ کے ہنستا ہے اپنی ان حرکتوں پر جو وہ کر کے آیا ہوتا ہے, اور جب اللہ نے اب سمجھ دے دی ہے تو یقیناً اب اگلے مراحل کی تیاری. تو اسی طریقے سے میرے عزیز ہو, اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مراحل ہیں ان سے جب گزر کے ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو حقیقت میں پھر ہمارے سامنے ایک نیا مرحلہ ہوگا. اب اگر ہم نے دنیا اپنی اس طرح سے گزاری ہے کہ اپنی آخرت سے غافل نہیں رہے, ٹھیک ہے دنیا میں ہم نے رہنا ہے, یقیناً یہاں کے انتظامات بھی ہم نے کرنے ہیں, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ بالکل دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ. جب یہاں رہنا ہے تو یہاں مکان کی بھی ضرورت ہے, دکان کی بھی ضرورت ہے, اور دیگر چیزوں کی بھی ضرورت ہے, اس سے شریعت نے انکار نہیں کیا. لیکن آخرت سے غافل رہ کر دنیا میں اتنا مشغول ہو جانا یہ مناسب نہیں کہ آخرت کی یاد ہی نہ آئے, ہر وقت جب سوچتا ہے آخرت کی سوچتا ہے. بعض لوگوں کو مرنے کی بات کرو تو چھوڑو یار, ہمیں تو مرنے کی فرصت کہاں ہے, اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم مریں, مرنے کے لیے فرصت نہیں چاہیے ہوگی. جب فرشتہ آ جاتا ہے پوچھ کے نہیں آتا آپ کو فرصت ہے یا نہیں, آپ فارغ ہیں یا نہیں ہیں, اس سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ تو آئے گا اللہ کا حکم لے کر اور پھر لے کر ہی جائے گا, پھر انسان بس ایسے ہی رہ جاتا ہے. تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, اللہ تعالیٰ کے ہاں کب بلاوا کب آ جائے کسی کو کچھ پتا نہیں. اس لیے میرے عزیز, دنیا میں غافلوں والی زندگی نہ گزارے, بے شک دنیا کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق آپ اپنی زندگی اور ہم اپنی زندگی گزاریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع رہ کر گزاریے. بس اگر ہم نے یہاں کے تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع رہ کر گزارا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بھی شرمندگی نہیں ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر اس کے برعکس ہم نے زندگی گزاری تو یقیناً آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے. اس لیے کسی نے کہا کہ آنکھ بند نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں آنکھ کھلتی ہے. ظاہری اعتبار سے بند ہو گئی لیکن حقیقت میں پھر کھلتی ہے کہ حقیقت کیا تھی. آنکھ بند ہوتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے گی. اب آپ چاہے جس سے جتنا چاہے پیار کریں، کوئی بہت زیادہ بیٹا پیار کرنے والا تھا، بیوی پیار کرنے والی تھی، بہن بھائی پیار کرنے والے تھے، سب ختم. ابھی دو چار دن پہلے ایک جنازہ یہاں آیا عشاء کے وقت، میں نے دیکھا کہ دو خواتین آئی ہوئی ہیں تو ان کی عزیزائیں تھیں، اور ان کو بچاروں کو دیر سے اطلاع ملی، وہ شکل دیکھنے آئی. تو بہرحال نماز جنازہ کے بعد ان کا جی چاہا کہ دیکھ لوں ان کا بیٹا، تھا سا کہہ رہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا اب جب انہوں نے شکل نہیں دیکھی، اب جب یہ چہرہ چھپ جائے گا تو دوبارہ انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے ابھی مرحلہ ہے بھی باقی اور قبر میں دفنایا بھی نہیں ہے، تو لہٰذا دکھا دو جب یہ آئی بھی ہیں دور سے اسی مقصد کے لیے آئی ہیں. تو میرے عزیز، دنیا میں جس سے انسان جب چلا جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کچھ دن انسان اس کو روتا ہے، یاد کرتا ہے، آہستہ 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 اس کی یاد بھی دل سے نکل جاتی ہے، یا اگر ہوتی بھی ہے تو ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ مرتے وقت ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو تو سروں پہ دیواروں پہ سر مارتے ہیں اپنے، ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی ہم اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے، لیکن آہستہ 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 پھر اس کے بعد 10-20 دن بعد اس کو کہو کہ ہمیں تو یہ کیا کر رہا تھا جو پہلے تو نے کیا کیا تھا، تو اپنی بیوقوفی پر اسے ہنسی آئے گی کہ میں نے ایسا کیا، کیونکہ اس وقت اس کے جذبات ایسے ہوتے ہیں. تو مراحل ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، بعض مراحل جذباتی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھنا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عطا فرمائے، اور اپنے جو جتنے بھی مراحل ہیں ان مراحل کو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی، جب آخری مرحلہ پیش آئے تو خاتمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت بھی ہو اور آپ کے لائے ہوئے کلمہ طیبہ پر ہم جان دیں، یعنی آخری کلام ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، تو انشاءاللہ پھر اس کے مزداق ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں. اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں آسودگی عطا فرما، عافیت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اور آخرت بھی ہماری اچھی فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اور اے اللہ دنیا میں ہر قسم کی مجبوری سے، لاچاری سے، معذوری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی معذوری اور لاچاری سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.